إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سربلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے، جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس. تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، ضوابط الجہاد، یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے. عبادت. ضوابط یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے ہی نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وَعَبُدُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسیء صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبلہ فكبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاة اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں، نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے تو یہ دونوں شرطوں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہیں. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونے چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونی چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے. کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کو کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل ڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو یہ نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، جہاد کی مشروعیت سے ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے، یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے، اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو، القدرہ علی القتال، اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فتقوا اللہ ما استطعتم، کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے، اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین، کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ، نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ، تو رک جاؤ، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے، در المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار، جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ، کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے، تاکہ افراتفری نہ ہو، کب اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب روکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، توپ کون چلائے گا، کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے، اس کے بغیر اگر افراتفری ہو، اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں، کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک، کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتے ہیں، جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر، اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں، اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں، ذمی نہ ہو. کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے، آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو، معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین، یا کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستأمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے، آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے، آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستأمن وہ ہے وہ کافر جو حربی ہے، جو جنگجو کافر ہے، لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے، اسلام ملک میں، مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن کسی کے زیر نگرانی میں، کوئی اسے امن دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے، اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے، میری ایک کمپنی ہے، میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں، اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کافر ہے، اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے، اور اس کے بیچ، دونوں ملکوں کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے، اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے، عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں، اور مجھے حکمران وقت اجازت دیتا ہے، اور وہ شخص آ جاتا ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک، ہمارے ملک کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے، لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر، جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، بچہ نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے، بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ، اس کافر کو جس خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے، جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی، سب کے دلائل ہیں، یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں، 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10، یہ 17 پوائنٹ، یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائیں تو جہاد ہے، نہ پائی جائیں تو آپ رک جاؤ، جہاد نہ کرو. اگر وقت میں ہو تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، سب کی دلیل موجود ہیں، اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں، اگر وقت میں ہو تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے، دوسری اتباع ہے عام شروط میں، اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے، یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے، ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں، جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لعلا کلمۃ اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بات ختم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سربلندی بھی ہو گئی. اگر ایک قاتل جو حملہ کر رہا ہے، اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے، جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا، پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے، میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں، کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو، بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو، اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا جیزے اسے دینا چاہیے، اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے، وہ جانے اس کا رب جانے، لیکن جیزے اس لیے دے کہ جیزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں، یہ دین کی سربلندی ہے۔ تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں۔ نمبر تین، جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے، فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے، جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ جہاد کا حکم کیا ہے، جہاد الطلب، جہاد الدفع میں کیا فرق ہے، اور کب جہاد طلب ہوتا ہے، کب جہاد دفع ہوتا ہے، تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے، تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے؟ اور یہ دیکھا گیا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں، جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی، انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے، بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں، کب کیسے کرنا ہے۔ اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں، کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ، بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت، جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے، اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے۔ جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ، یعنی کافر ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا، بھی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کے لیے رحمت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه، رفق نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اسے مسلم کی روایت ہے۔ نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو، کیا جرم کر لو، کہ تم انصاف نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، اعدلو تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو، وہ اقرب التقوی اور یہ تقوی کے قریب ہے، عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ نمبر چھ، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے، حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے، اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ اجری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت اور جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنن، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقی به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے، فان امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فان له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا، وان امر بغیره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فان علیہ وزرا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. سے بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان یکون الجہاد فی سبیل اللہ بحسب حال المسلمین من القوۃ والضعف، کہ جہاد اللہ تعالی کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں، اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، کیونکہ مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی، اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت فرض ہوئی مدینہ میں جانے کے بعد، جو نماز فرض ہے وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت تھی صرف، سب 2 رکعت تھی، سفر میں 2، حضر میں 2، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب 2 رکعت تھی. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی، اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی، یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، کیونکہ جان دینا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں، اب نماز کی مثال میں نے دی ہے، 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے، ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی، جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو، پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید، کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں، تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے، یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں، کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے، اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیا، وعدہ ہو چکا اللہ تعالی کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے، کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا، تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا، اپنے دین سے ہٹ جاؤ، انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبردستی کر کر کے تھک گئے, ایک گزارش کی, خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے خون جسم سے جاری ہے, سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو, جہاں پہ وہ خوش ہو اور سلامتی میں ہو, ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا تو یہ ایمان ہے, اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, قتل کر دیا گیا, لیکن دل سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھ رہے, کافروں میں سے تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی محبت ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ کاش میری جگہ ہوتا, کیا فرق پڑتا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے, لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا, بھی مر تو ویسے جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا, میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی, لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں, اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام, نو تک سب گنتے ہیں, دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی, سب اس کی وجہ یہ تھی, یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے, بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے, آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے, تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے, عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے, کس نے روکا؟ کفو ایدیکم, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے, عمار بن یاسر کی والدہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی, ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا, اور ضعیف کمزور تھی, 60 سال عمر تھی ان کی, لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا, ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں یہ دن حکمت سے آیا ہے, یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں جس کو عقل بھی نہ مانے. یہ دین فطرت کا ہے اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا, اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی, اللہ تعالیٰ الذین قلم کفو ایدیکم, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرہ, اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد, کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب ضعف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکو کے خلاف، جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو، بس. سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف، جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدين، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، کہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس، تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشوں کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے، جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدلے میں، 7، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیں جہالت ہے، لا علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو، تاکہ فتنہ نہ ہو. اور فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، اس سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا، کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں. یا مکی زندگی جیسے تھی، ضعف کی حالت میں جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لے. اس میں علماء کے دو قول ہیں، کچھ علماء کہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے، اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں، جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے دو تھی پھر اس طریقے سے آگے چار اور تین یہ منسوخ ہو گئے تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں، من كان من المؤمنین بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، او فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیت الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے. کس پر؟ آیت الصبر والصفح. کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فلیعمل بآیت الصبر والصفح عمن یؤذی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے. کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، ان یکون الجہاد مؤدیا الى مصلحہ راجحہ، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجہاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما کان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وہ انفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا کان یضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے، کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو، تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک، دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے احادیث میں صحابی آتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یا میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے. بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے, تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے, کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ, جس میں نے پہلے بیان کیا, مستأمن ہیں, معاہد ہیں اور ذمی ہیں, اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہے لوگوں کے, یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10, جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ, کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے, اپنی ساری عبادات, جہاد بھی اس میں شامل ہیں, ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے, اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں. قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں, اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں. سلف صالحین کی مفہوم سے, سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے, جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1, صحت المعتقد, آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2, اخلاص النیہ, آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3, صدق التوکل, توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر 4, حسن المتابعہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں. اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ 10 اہم ضوابط ہیں جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا, اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ, اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے, اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے. ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے, اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہے دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے, اور اس ترازو پہ تولتا جائے. اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں, یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں, تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اپنے جہاد کو درست کر لیں. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں. اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے, اسلام کی سربلندی کا ایک عظیم ستون ہے, اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے, فرضی نہیں ہے, یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے, تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے, اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آئے دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. دہشت گردی کیا ہے؟ جس میں پہلے بیان کیا دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو، مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا، اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنه واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی. کو یاد رکھیے، کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں. من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئیں، جس نے بھی قتل کیا مومن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، خالدا فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. ولعنہ، اور اس پہ لعنت ہوگی. واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں، کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ، شراب خوری ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے, امن و امان حاصل کر چکا ہے, کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے, من کوئی بھی ہو, کافر بھی شامل, من صیغ عموم میں سے ہے, چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو, کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورۃ النساء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علی البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, زوال الدنیا, پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے, اللہ تعالی کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے, مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے, اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے, ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے, لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے, یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے, یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے, یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے, سب کے سب چلے جائیں, لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس, تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے, ناجائز, یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں, حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں, مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے, الا بحد ثلاث, سوائے تین چیزوں کے, یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے, تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس, جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو, الثیب الزانی, اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے, اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین, والمارق من الدین التارک للجماعہ, مرتد, جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے, اسلام قبول کرنے کے بعد حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے, پھر بھی وہ جانا چاہتا ہے, حق سے نکلنا چاہتا ہے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب, ورنہ تفرہ تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے گا فلاں مرتد ہے, گولی مار دو اسے, کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں, ابغض الناس الى الله ثلاثه, سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, جن کو بغض کرتا ہے جن سے, وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم, جس نے حرم میں الحاد کیا, فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ, جو اسلام میں جاہلیت کی سنت, جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے, جاہلیت کے عمل میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیوری قدمہ ہو, اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق, بغیر حق کے, جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے, وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے, اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجۃ الوداع کے موقع پر, فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا, ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا, یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا, جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے، عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا، سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں، مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا، جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے، اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ. کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ پھر اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے اسے فلاں کو قتل کیا. تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ، فلاں کو شخص کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی، دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں، جہاد میں. اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ پر حجت قائم کرے گی؟ اور دعا مغفرت نہیں مانگی. جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کی آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو، فلاں بھائی کو، فلاں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی فتبینوا، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز پڑھتا ہے باجماعت کے نہیں، زکات دیتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، ظاہرا مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے. لیکن اس وقت اس مہلت ہو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے، اگر تمہیں پھر پتا چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا، قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنے جلنے میں دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں, ویسے دیکھنے والوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس ہے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو, جو آپ کو قتل کر رہا ہے, اپنے آپ کو قتل کرے, اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا, جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا, اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یده یجعو بها فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فیها ابدا. لا الہ الا اللہ. وعید دیکھیں, جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے, کسی چیز سے, فحدیدت ہو, تو اس کا وہ ہتھیار, اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے, فی یدہ, یہ جو ابیا فی بطنہ, اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے, فی ناری جہنم, جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, خالدن مخلدن فی ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں, آپ طالب علم ہیں, خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں, خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ, نام خالد ہے, کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد, ہمیشہ رہنے والا, خالد. اور خلود, ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا. عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں, جیسے یہ حدیث ہے, یا وہ آیات جس نے مسلمان کو قتل کیا, اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے, یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں, اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے, لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے, پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. یہ اور ایسی آیات, خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, تو دونوں برابر ہیں, دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں, تو وہ بھی کافر ہے. لیکن غلط فہمی ہوئی, کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہو تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے, سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا, ہاں تو خلود ہے, لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے, خالدن مخلدن فیہا ابدا, تو ابدا کا لفظ ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیونکہ یاد رکھیں, مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے, لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو, بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے, جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے, ابو جہل ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا, اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں, کتنے بھی ہوں, اس کے دو راستے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے؟ اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا, ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے, اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی, اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں, جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے, تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں, یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا, جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ, مشہور قصہ ہے, وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو, اور اسے قتل کرنے کوشش کی, کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گئے, خود واپس آئے, پھر سمندر میں بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا, تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام, یہ پڑھو, مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا, اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو, اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا, اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی, اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا, اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا, وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو اس غلام کا رب ہے, تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود, لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث ہی بیان کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں اور یہ دلیل ہے, یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی, دوسرے بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو. بس سمجھے, اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے, جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. جا کے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بر تعالیٰ ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلو قتل کر دیے گئے, قرآن مجید آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلو قاتلو قاتلو, قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو, تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلو کا لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے, قتلو کسی نے قتل کیا, اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا, دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی اہل ذمہ معاہد اور مستمعین کا قتل کرنا, اور یہ میں بیعت بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی جنگجو کافر ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے لیکن ضوابط کے ساتھ, جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں, یہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے یا مستأمن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں کیونکہ جہاد ہے نہیں, اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں, وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستمر اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے, اس رحمت والی شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے عہد کو پورا کرو, وفا کرو اپنے عہد کی, جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو, مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے, مسلمان مجاہد کا کام نہیں, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحَرُّوا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً, اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے, کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں, اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے, یعنی مومن قتل کرے کافر کا, تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث کا مجموعہ دیکھیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحہا لیجد مسیرۃ 40 عاما, جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وان ریحہا لیجد, اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا, اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذمت المسلمین واحد, مسلمانوں کو جو ذمہ ہے, جو عہد ایک ہی ہے, یس ابھی ادنا ہوں, جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما, جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے, ایک مسلمان ہے, کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آ گیا ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمن کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ, اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن حبان میں, علامہ ابن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل على دمه, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتله, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان كان المقتول كافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکی ہو, زبان کر چکی ہو, عہد کر چکے ہو, تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے بس. ایک روایت میں اگرچہ کعبے کے ستار کو, جو پردہ ہے کعبے کا, اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا, اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا, اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے, وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے, حضرت امہانے کے گھر. اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ام ہانی نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. ام ہانی فرماتے ہیں میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا ام ہانی, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی ام ہانی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہے, کافر تو سب ایک ہیں. ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں. حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ, تو ایک شہر ہے, اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قریظہ رہتے تھے مدینہ میں, جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قریظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھے قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا اور غدر کرنا, یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے, اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں. دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے, دیکھیں مال بھی لوٹا قتل بھی کیا, مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے, یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا, وہ اما المال فانہ من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا. تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے, ولست منہ فی شیء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں، غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی، عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب خوف و ہراس سے دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو، تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم تین لوگ ہو، فلا یتناجى رجلان، تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے، حتی تختلط بالناس، جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ، اس کے بعد اگر تم بات سرگوشی میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو، حتی لا يحزنه ذلك، تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں، اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دکان میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ دیکھو، بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں، میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے، ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تین لوگ ہیں، دو بات کریں، وہ بےچارہ ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشار الى اخیہ بالحدیدہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے، فان الملائکۃ تنعنہ، بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے، اس حرکت میں کیا ہے، اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف، تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وان کان اخاہ لابیہ وامہ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے، علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو، مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے، وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے، تو اسی پہ میں دہشت گردی کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا. عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے, ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے. تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے, اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے, اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے, کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں, کبھی بازار بند ہو گئے ہیں, کبھی راستہ بند ہو گیا ہے. یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی, تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد, دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں, تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو, کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے, دن اور رات مل ہی نہیں سکتے. کبھی دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے, مسلمانوں قتل عام داخل ہے, مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں, ان کو قتل عام ہو رہا ہے, خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے, تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی, اور وقت کافی ہو گیا ہے, اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ, یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں, اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے, یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے, دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں, اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا, اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تطرس کا, اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تطرس کا مطلب کیا ہے؟ تطرس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے, اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں, اسیر لے لیے ہیں, اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ, تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے, ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا, اگر وہ حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں, ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے, یہ مسلمان تو نہیں ہے, تو اس کی اجازت ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں, یا تو ان کو آنے دیں, ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں. اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے, کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر, تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں, اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے, وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے, عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہے نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے, اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں, تو آپ ان کافروں کو قتل, اور ان کافروں کو قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تطرس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو, تو یہ بھی سمجھے تطرس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے, کافروں کو قتل کرتے, تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں, اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں, دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا, لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات درست ہے آپ کی, اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں لیکن معاہد مستعمل تو ہیں, اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا, معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے. جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے, تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو, یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے, کافروں نے عہد شکنی کی, مسلمانوں کو قتل کیا, ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے, اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا, تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے, عہد تو ہے نہیں, اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں, ذمی تو موجود ہی نہیں, اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں, تو کافر تو ہر بھی ہے, سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں, ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا, میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے, اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے, عوام الناس نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا, اس حکمران سے پوچھے گا, یہ اس کا کام ہے, وہ جانے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے, تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی, ابھی میں نے بات بیان کی ہے, کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی, اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, مشہور قصہ ہے, سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں, بیت رضوان مشہور ہے اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے. عثمان واپس نہیں آیا کیونکہ مکہ میں گئے ہوئے تھے, ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں, صلح الحدیبیہ. صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ, ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے تین دن کے لیے, آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے, اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے, ظاہرا تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے, جنگ احد میں آخری جو جیت مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے, نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی. وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا, اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں. جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے, قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے, مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے, مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ, یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے, چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں, واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں, غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ, اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا, چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں. اس سے پہلے کہ مدینہ میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف, تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب, پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے, کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے, اب سب اکٹھے ہو گئے, ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو, اب آپ کی خیر نہیں, اب تمہاری خیر نہیں. تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے. تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا, ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا, عمر بن ہشام کا بیٹا تھا, اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا. اور مسلمان ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا, اور صحابہ کرام کو دیکھے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد, ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے, بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا, اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو, ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا, اب اسے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے, یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں, تمہارے رشتہ دار ہوں, سب ہم رشتہ دار ہیں, مجھے صادق امین کہتے تھے, اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عزیز ہولی. کہا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے, حدیبیہ کا وقت ہے, اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے, ابو بصیر کو لے جاتے ہیں, کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یا ہم حق پہ ہیں؟ کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں, کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانیں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں, صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے ابو جندل ابو بصیر یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی مدینہ نہیں جاتے, جو ان کا راستہ تھا قریش کا جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے تجارت کرتے تھے وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے, ہر یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو قریش نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عہد کر چکے ہیں وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم عہد میں نے کیا ہے, ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے, اگر میرے ساتھ آنے دیتے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے ابر بنی بکر بھی بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے, بنی بکر ان کے ساتھ تھے, جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی عہد چکنی کی پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جندل ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا, کیونکہ عہد کر چکے تھے, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالی جانے آپ اس سے بری ہو. نمبر دو ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ, اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں, اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرۃ العرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب, یہ کس کو حکم دیا, آپ کو دیا ہے حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے اخرجو یا اقتلو, خارج کرو یا قتل کرو, لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی, خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو, پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو, قتل نہ کرو کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. بس سمجھے, یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں لیکن ہے تو کافر, کیوں داخل ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں, ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو, اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جیسے روکتی ہے, اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے, آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, جنت جانے کو دور کی بات ہے, اس کی خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے, اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں, یہ غلط مفہوم ہے, کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے اپنی زندگی بیان کی ہے کہ وہ وفات کے بعد بیان کی ہے, زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے, یہود بھی موجود تھے, اگرچہ ان کو پھر جلواتن کر دیا یا قتل کر دیا تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرہ عرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو، وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے، وہ جو بلاسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبعثون علی نیاتہم، جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فویل للذین هم عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث، جو پوری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خس ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی، اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خصف کرنا جو ہے زمین کا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے؟ کیوں پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے، اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یا خصف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے، دونوں دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. میں سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں، اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت, اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل, یہ دلیل پیش کرتا ہوں, جواب بھی میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں, وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں, جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں تو ایک باغ تھا, اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں, وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے, کیا کریں, بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو, میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے, جان جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, کچھ نہیں ہوتا, مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا, اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے, اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے, دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ, دروازہ کھولا, یہ صحابی حضرت برہ بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے, زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے, جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں, ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برہ بن مالک سے اپنا مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا, یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے, تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا جان لینا ہی ہے, اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھ نمبر پر وہ کہتے ہیں, ساتویں نمبر پر, کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے, وہ مرتد کافر ہو چکا ہے, اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں, مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے, کیوں پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا, تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یاد رکھیں مسلک الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, یہ ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے, اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں, یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے, کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت, ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے, پورے کا پورا ولا, پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اسے, تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں, کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور کافروں سے بغض نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو, محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کے دو قسمیں ہیں, ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا, کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے, لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا, نہ تجارت کا, نہ لین دین کا, نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب, جو غیر جنگی کافر ہیں, وہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہیں, معاہد مستعمن ہیں, اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں, وہ ہماری بنیاد ہے, لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں, آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول, کیوں یہ سورت نازل ہوئی, ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں, اس صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی مشہور حدیث, وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتہ کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا, بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اس سے کفر ہو جائے, شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے, پھر غزو بدر کیا چیز ہے, کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا, یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے, اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے. نمبر ایک مباح ہے, جائز ہے, جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں جو محارب نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہے جائز ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا, موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اور اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے, لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم, جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا, تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا, کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو, اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ, حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی, مشرکہ تھی, مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں, اور وہ آئیں اور بیٹھی, ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں, تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے حرام ہے لیکن کفر نہیں, کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے, دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت حاتم بن برتہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں, اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا, مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے, کفر کی سر بلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو, تو یہ کافر ہے, کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے, اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں, کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.